اتوار 5 نومبر کے سیربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ سعودی عرب میں 11 شہزادے اور درجنوں وزیر گرفتار، الزام کرپشن کا، مگر اس مہم کے پیچھے کیا پیغام ہے؟ ایک تجزیہ کار۔
بڑا درس ہے مسلمان ممالک ہوں، اور کافی ویک اپ کال ہے کہ جب سعودی عرب میں ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ ایگزامپل۔
تفصیل ذرا دیر بعد سیربین میں، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ سعودی عرب میں نئی اینٹی کرپشن کمیٹی نے 11 شہزادوں اور 4 موجودہ وزراء کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ درجنوں سابق وزراء کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے شہزادوں میں پرنس الولید بن طلال بھی شامل ہیں، جنہوں نے ٹویٹر اور ایپل میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
یہ گرفتاریاں اس اینٹی کرپشن کمیٹی کی تشکیل کے چند گھنٹوں بعد کی گئیں جس کے سربراہ ولی عہد محمد بن سلمان ہیں۔ نئی اینٹی کرپشن کمیٹی کے پاس وارنٹ گرفتاری جاری کرنے اور سفری پابندیاں لگانے کے اختیارات ہیں۔ سعودی نشریاتی ادارے العربیہ نے بتایا کہ 2009 کے جدہ کے سیلاب اور 2012 میں سعودی عرب میں مرس وائرس پھوٹنے سے متعلق تفتیش نئے سرے سے شروع کی گئی ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاریاں ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے اپنی طاقت بڑھانے کی جانب قدم ہیں۔
ادھر بادشاہ سلیمان نے نیشنل گارڈ اور نیوی کے سربراہان کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ سعودی سرکاری ٹی وی کے مطابق سنیچر کو جاری ہونے والے شاہی فرمان میں بتایا گیا ہے کہ 2 اہم وزارتوں، داخلی سیکیورٹی اور معیشت کے لیے نئے وزیر منتخب ہوئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ لبنان کے وزیراعظم سعد حریری کا اچانک مستعفی ہونے کا اعلان خطے میں کشیدگی بڑھانے کا منصوبہ ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ اور سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنئی کے ایک مشیر حسین شیخ الاسلام کا کہنا ہے کہ سعد حریری کا استعفیٰ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا نے وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعد حریری کی روانگی کا مقصد لبنان اور خطے میں کشیدگی بڑھانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سعد حریری نے غیر حقیقی اور بے بنیاد الزامات کو بار بار دہرایا، اور انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جو خطے کو بیمار کرنا چاہتے ہیں۔
خیال رہے کہ لبنان کے وزیراعظم سعد حریری نے اپنی زندگی کو لاحق خطرات کی وجہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر شدید تنقید کی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیا کے 5 ممالک کے دورے پر ہیں۔ جاپان پہنچنے پر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی قوم، حکومت یا عامر امریکہ کے مضبوط عزم کو کم نہ سمجھے۔ تفصیلات کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
جاپان پہنچنے پر ٹوکیو کے قریب یوکوٹو ایئر بیس پر امریکی فوجی دستوں سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کا عہد کرتے ہیں کہ فوج کے پاس امن قائم رکھنے اور آزادی کے دفاع کے لیے ہمیشہ وسائل موجود رہیں گے۔ جاپان میں اترنے سے پہلے صدر ٹرمپ نے طیارے میں رپورٹر سے گفتگو کے دوران کہا کہ وہ اس دورے میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں شمالی کوریا کے سلسلے میں صدر پوتن کی مدد درکار ہوگی۔
خیال رہے کہ صدر ٹرمپ ایشیائی ممالک کا یہ دورہ ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب شمالی کوریا کے ساتھ اس کے نیوکلیئر اور میزائل تجربوں کے بعد حالات کشیدہ ہیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ دورہ 25 سال میں کسی بھی امریکی صدر کا ایشیا کا سب سے طویل دورہ ہوگا۔ انڈیا کی T20 ٹیم میں شامل ہونے والے نئے مسلمان کرکٹر محمد سراج ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ شہرت بنی ہے ان کے آنسو، جنہوں نے قوم پرستی پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ماجرا کیا ہے، سارا حسن سے جانیے۔
محمد سراج کو اتوار کی رات انڈیا کے شہر راجکوٹ میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے میچ میں ٹیم انڈیا کی کیپ دی گئی، اور جب سارے کھلاڑی قطار میں کھڑے ہوئے اور قومی نغمہ بجایا گیا تو فرحت جذبات سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر مسلمانوں اور قوم پرستی کے حوالے سے بحث چل نکلی۔ ایک ٹویٹر صارف اسد اختر نے لکھا کہ جب ملک میں اس بات پر بحث جاری ہے کہ قومی ترانہ بجائے جانے کے وقت اٹھنا چاہیے یا نہیں، ایسے میں محمد سراج کی آنکھوں کے آنسوؤں نے بتا دیا کہ سچا وطن پرست کیسا ہوتا ہے۔
کراچی میں پریس کلب کے باہر مختلف یونینز کے طلباء نے جمع ہو کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے نکالے گئے طلباء سے یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے۔ نغمہ شیخ احتجاج کے منتظمین میں سے ہیں، ان کا کہنا ہے،
ہم یہاں پہ آج جو علامتی بھوک ہڑتال کرنے بیٹھے ہیں، اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جن کو نکالا گیا ہے، اور وہ تادم میں مر کے بھوک ہڑتال پہ بلوچی اسلام آباد کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم سالیڈریٹی کر رہے ہیں، اور ہم وائس چانسلر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوراً ان طلبہ کو بحال کیا جائے، ان کی تعلیمی تسلسل کو مطلب رکنے نہ دیا جائے، کیونکہ یہ طلبہ دشمن پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انتقامی کارروائیوں سے گریز کیا جائے۔
اسپین میں استغاثہ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ کیٹالونیا کے معزول رہنما کارلس پوگش تیمو اور چار سابق مشیروں نے خود کو بیلجین پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق تفتیش کرنے والے ایک جج پیر کی صبح یہ فیصلہ کریں گے کہ اسپین کے ایک جج کی جانب سے جاری کردہ یورپی یونین وارنٹ پر عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور سٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
رین یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج پروگرام شروع کرتے ہیں سعودی عرب سے، جہاں بدعنوانی کے شعبے میں درجنوں سابقہ اور موجود وزراء اور 11 شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ گرفتاریاں ایک اینٹی کرپشن کمیٹی کی تشکیل کے صرف چند گھنٹوں بعد کی گئیں، جس کے سربراہ ولی عہد محمد بن سلمان ہیں۔ سعودی نشریاتی ادارے العربیہ نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ سنیچر کی شام ان تمام افراد کو محمد بن سلمان کے حکم پر گرفتار کیا گیا، تاہم گرفتار کیے جانے والے افراد کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
سعودی عرب میں نئی اینٹی کرپشن کمیٹی نے بدعنوانی کے خلاف ایک بڑی مہم شروع کرتے ہوئے 11 شہزادوں، 4 موجودہ وزراء سمیت درجنوں سابق وزراء مملکت کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کاروائی ایک ایسے وقت پر کی گئی جب سعودی دارالحکومت ریاض میں چند گھنٹوں قبل ہی لبنانی وزیر اعظم نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ نامہ نگاروں کے مطابق اس اقدام سے شہزادہ محمد بن سلمان اپنی طاقت کو مستحکم کرتے ہوئے اصلاحاتی پروگرام کو تیز کرنا چاہتے ہیں۔ مداوی الرشید، جو کہ لندن اسکول آف اکنامکس کے مڈل ایسٹ سینٹر میں وزٹنگ پروفیسر ہیں، انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے محمد بن سلمان کو ملک کی سیکیورٹی فورسز پر گرفت مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔
اس کو انسداد بدعنوانی کا اقدام خیال کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ واقعی ایک چھانٹی کا عمل ہے جس سے محمد بن سلمان اپنی طاقت کو تقویت دینا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے آخری کزن کو بھی نیم فوجی دستے کی سربراہی سے ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان میں ان کے طرز حکمرانی کو چیلنج کرنے کی صلاحیت ہے، اور کوئی بھی ایسا شہزادہ نہیں ہے جو ملٹری اور سیکیورٹی کے شعبے میں ایسا کر سکتا ہو۔
گزشتہ روز جاری ہونے والے شاہی فرمان کے مطابق اینٹی کرپشن کمیٹی کی سربراہی ولی عہد محمد بن سلمان نے کی، جبکہ ان کے ساتھ مانیٹرنگ اینڈ انویسٹیگیشن کمیشن کے چیئرمین، نیشنل اینٹی کرپشن اتھارٹی کے سربراہ، آڈٹ بیورو کے چیف، اٹارنی جنرل اور اسٹیٹ سیکورٹی کے سربراہ بھی شریک تھے۔ اس نئی کمیٹی کے پاس کرپشن کرنے والے افراد کے خلاف تحقیقات کرنے، انہیں گرفتار کرنے اور ان پر سفری پابندیاں لگانے کے ساتھ ساتھ ان کے اثاثے منجمد کرنے کا حق بھی ہے۔ سعودی شاہ سلمان نے نیشنل گارڈ کے وزیر شہزادہ مہتاب بن عبداللہ اور نیوی کمانڈر ایڈمرل عبداللہ بن سلطان بن محمد آل سلطان کو عہدوں سے ہٹایا۔ نیشنل گارڈز کی ذمہ داری شہزادہ مہتاب بن عبداللہ سے لے کر خالد بن ایاف کے سپرد کر دی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شہزادہ مہتاب بن عبداللہ کا نام محمد بن سلمان کے ولی عہد مقرر ہونے سے قبل ولی عہد کے لیے گردش کر رہا تھا۔ معیشت کے شعبے میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اب عادل بن محمد فقیہ کی جگہ محمد تویجوری وزیر معیشت ہوں گے۔ گرفتار کیے جانے والے افراد میں عرب پتی سعودی شہزادہ الولید بن دلال بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ شہزادہ دلال کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب حراست میں لیا گیا۔ الولید کا شمار مشرق وسطی کی امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر اور ایپل سروس میں بھی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ وہ سعودی شہزادوں میں سب سے بے باک تصور کیے جاتے ہیں۔ العربیہ چینل کے مطابق انسداد بدعنوانی کی کمیٹی نے 2009 میں آنے والے سیلاب کے دوران اٹھائے جانے والے اقدامات کا دوبارہ سے جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اس سیلاب کی وجہ سے جدہ کا بیشتر حصہ زیر آب آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نظام تنفس کو متاثر کرنے والے میٹس وائرس کے تدارک کے لیے اٹھائے جانے والے حکومتی اقدامات کی تفتیش بھی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میٹس کی زد میں آ کر گزشتہ برسوں کے دوران کئی سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے عرب نیوز اور سعودی گزٹ کے سابق چیف ایڈیٹر خالد المینہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ سعودی عرب میں شہزادوں کی گرفتاری کی کیا وجہ ہے؟
میرے خیال میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کیا بیکاز ٹو شو کہ نو بڈی از ابو دی لا، قانون ہر شخص پر چلتا ہے۔
اچھا، تو جن شہزادوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ کون کون ہیں؟
نہیں، وہ جن کے نام آئے ہیں وہ ان میں سے آپ کے شہزادہ نکاح بن عبداللہ، ولید بن طلال تھے، پھر ترکی بن عبداللہ پر جن کے نام یہ کیس میں آئے ہیں، ترکی بن عبداللہ تھے اور دو چار اور بھی شہزادے تھے، ان میں سے ترکی بن ناصر جو پہلے ایئر فورس کے تھے، تو ان کے نام سب سوشل میڈیا میں بھی اپیئرڈ ان دا میڈیا آل اوور۔
ٹھیک ہے، تو ان کو نہ صرف گرفتار،
ان ایڈیشن صاحب کافی دوسرے لوگ بھی تھے، بزنس مین بھی تھے اور اس میں بیوروکریٹس بھی تھے، تو ٹوٹل ان کے چار پانچ شہزادے، منسٹرز، ایکس منسٹرز انکلوڈنگ ابراہیم الاصاف جو منسٹر آف فائنینس تھے۔ ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل آبزرور اور ایک سعودی، یہاں سعودی عرب کا باشندہ ہوں، یہ کبھی ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا کہ ایک میس پرج جس کو ہوا، اگر آپ اس کو پرج کہتے ہیں، تو اس میں ہوا ہے اور لوگوں کو نکالا ہے۔
آپ نے ذکر کیا کہ تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اور سعودی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، اور یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں شاہی خاندان کے افراد شامل ہیں، تو اس سے جو ہے شاہی خاندان پر کیا اثر پڑے گا؟
میرے خیال میں یہ ویک اپ کال ہے، جو آدمی اپنے پوزیشن کو ایکسپلوئٹ یا استغلال کرے گا یا کچھ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پوزیشن کو یوز کریں گے یا ہم ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ کے بیسس پر ان نیسسری ان وارنٹیڈ چیزیں کر سکتے ہیں قانون کے خارج، آؤٹ سائڈ دا پیرامیٹر آف دا لا، تو یہ ویک اپ کال ہے۔ اگر آج الیکشن ہو کنگ کی، تو میرے خیال میں محمد بن سلمان کراؤن پرنس وہ جیت جائیں گے۔
پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں مختلف معاملات کے حوالے سے، یہ بتائیے کہ سعودی عرب میں ان تبدیلیوں کا باقی اسلامی ممالک پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟
میرے خیال میں لوگ، ہمارے پاکستانی دوست ہر وقت کہتے تھے آپ لوگ کے پاس ایبسولوٹ مونارکی ہے، نو بڈی از آنسریبل، وہ کسی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، لیکن اس یہ جو حرکت ہوئی کل، میرے خیال میں یہ کافی بڑا درس ہے مسلمان ممالک ہوں، اور کافی ویک اپ کال ہے کہ جب سعودی عرب میں ہو سکتا ہے، جو ہم لوگ ہر وقت کریٹیسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کرپشن ہے اور فیملی ہے، اگر یہاں تصحیح اور کلیکٹیو ایکشن اگینسٹ آل دس از ہیپننگ، تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ ایگزامپل۔ تو کافی چینج ہوا پوری لینڈسکیپ میں، پولیٹیکل اینڈ سوشل چینجز آر اکرنگ۔
تو کیا یہ ان لوگوں کے جو گرفتار ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ان کے خلاف کوئی کیسز تھے یا کوئی شکایات تھیں کہ کیا وجہ ہے کہ اچانک ان کو اس وقت گرفتاریوں کیا گیا ہے، یا یہ ان کو راستے سے ہٹانے کی وجہ بنی ہے؟
میرے خیال میں یہ جو ہو رہا ہے، اٹ از ناٹ سڈنلی، ایسی نہیں کہ ایک دن میں اٹھے کراؤن پرنس۔ میرے خیال میں دیز کیسز ور ویری ویل بینگ اسٹڈیڈ اس کے بارے، اور یہ بھی ہوا کہ کیسز ار بینگ ابھی ناؤ دے ہیو بین کاٹ۔ یہ ایک کیس ہوگا، ٹرائل ہوگی، جو آدمی وہ انسنٹ ہے ہی ول بی ریلیزڈ۔ اور میرے ایک اور تھیوری ہے کہ ان کے پاس جو پیسے آئے ہیں جو کرپشن سے، تو میرے خیال میں کوئی ڈیل بھی ہو کہ یہ گورنمنٹ کو واپس، یہ تو کروڑوں میں، یعنی بلینز، میں بھی 300-400 بلینز کے کیسز ہیں، تو اٹ ول ہیلپ دی اکانومی۔
اچھا، شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو یہ بتائیے کہ انہوں نے حال ہی میں سعودی عرب کو ایک نئے اور اعتدال پسند ملک میں تبدیل کرنے کا منصوبہ پیش کیا تھا، تو کیا یہ جو سلسلہ ہے گرفتاریوں کا، آپ کے خیال میں یہ بھی اسی کا حصہ ہے؟
یس، میرے خیال میں یہ رشتہ ہے کہ چینج کرنے میں، کیونکہ آپ سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے، آپ یہ اس روڈ پر چل نہیں سکتے ہیں اگر کرپشن یہ کیک کے لارج پیسز لے سکتا ہے، اٹس لائک اے کیک، تو اگر یہ روز کوئی ہر ڈیولپمنٹ میں 40% یا 50% آپ کے ریسورسز کرپشن کے روڈ پر چلے جائیں تو لوگ ول ناٹ گیٹ. ریل روڈز بن رہے ہیں, ایئرپورٹس بن رہے ہیں, روڈز بن رہے ہیں, تو اگر یعنی اس کے کاسٹ بڑھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ مینجمنٹ اسٹائل جو ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ہے, از ہینڈز آن. ینگ آدمی ہیں, 32 years old ان کی عمر ہے, ان کے ایسپریشنز ہیں, چاہتے ہیں کہ میں اپنی مارک ڈالوں گا. فرسٹ ٹائم آپ یہ شاہ عبدالعزیز کے پوتے کراؤن پرنس بنے, آف کورس محمد بن نائف واز دیئر. تو ینگ لیڈرشپ ہے, ہی وانٹس ٹو بی پٹ ہز فٹ پرنٹ آن سعودی عربیہ.
یہ تھے خالد المعینہ, عرب نیوز اور سعودی گزٹ کے سابق چیف ایڈیٹر. ایران نے کہا ہے کہ لبنان کے وزیراعظم سعد حریری کے اچانک مستعفی ہونے کا اعلان خطے میں کشیدگی بڑھانے کے منصوبے کا حصہ ہے. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کے ایک مشیر نے امریکہ اور سعودی عرب پر اس اقدام کے پیچھے ہونے کا الزام عائد کیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین عسکری.
ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر حسین شیخ الاسلام کا کہنا ہے کہ سعد حریری کا استعفیٰ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی مشترکہ منصوبہ بندی کا حصہ ہے. ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا نے وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعد حریری کے جانے کا مقصد لبنان اور خطے میں کشیدگی بڑھانا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سعد حریری نے غیر حقیقی اور بے بنیاد الزامات کو بار بار دہرایا اور انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جو خطے کو بیمار کرنا چاہتے ہیں. سعد حریری کا خاندان سعودی عرب کے قریبی سمجھا جاتا ہے. وہ سن 2009 سے 2011 تک لبنان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, جبکہ گزشتہ برس نومبر میں بھی انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا. خیال رہے کہ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے اپنی زندگی کو لاحق خطرات کی وجہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر شدید تنقید کی تھی. سعد حریری نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک نیوز کانفرنس میں اچانک مستعفی ہونے کا اعلان کر کے سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا. سعودی عرب کے ٹیلی ویژن سے نشر کردہ تقریر میں سعد حریری نے ایران پر لبنان سمیت کئی ممالک میں خوف اور تباہی کے بیج بونے کا الزام عائد کیا تھا. سعد حریری کے والد رفیق حریری 2005 میں ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے اور اس کے بعد ملک میں پرتشدد ہنگامے پھوٹ پڑے تھے. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سعد حریری کے اچانک مستعفی ہونے سے لبنان میں ایک نیا سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے اور اس بات کے خدشات بڑھ گئے ہیں کہ وہ شیعہ ایران اور سنی سعودی عرب کے درمیان علاقائی رقابت کا مورچہ نہ بن جائے. سعد حریری نے حالیہ دنوں میں سعودی عرب کے متعدد دورے کیے ہیں.
اگلی خبر کے لیے چلتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان, جس کے دو شہروں میں پریس کلب بند ہو گئے ہیں. ان شہروں سمیت بعض دیگر علاقوں میں بھی عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے صحافیوں کی جانب سے اپنی سرگرمیاں معطل کی گئیں, جس کی وجہ سے وہاں بھی پریس کلب بند ہو گئے ہیں. متعدد اضلاع میں 24 اکتوبر سے اب تک اخبارات کی تقسیم ممکن نہیں ہو سکی ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
جن مزید علاقوں میں صحافیوں کی جانب سے سرگرمیاں معطل کرنے کی وجہ سے پریس کلب بند ہو گئے ہیں ان میں کلات اور مستونگ شامل ہیں, جبکہ اس سے قبل مکران ڈویژن کے تمام شہروں میں صحافیوں کی سرگرمیاں معطل ہونے کی وجہ سے پریس کلب بند ہو گئے تھے. جہاں متعدد علاقوں میں پریس کلبوں کی بند ہونے کا سلسلہ جاری ہے, وہاں 24 اکتوبر سے مکران ڈویژن سمیت بعض دیگر علاقوں میں اخبارات کی تقسیم بھی تعال ممکن نہیں ہو سکی ہے. اس حوالے سے گوادر کے سینئر صحافی بہرام بلوچ کا کہنا ہے.
25 اکتوبر سے تہار ضلع گوادر, ضلع کیچ, ضلع پنجگور میں صحافتی سرگرمیاں معطل ہیں اور تمام پریس کلب پر تالے لگے ہوئے ہیں. اخبارات کی ترسیل اور تقسیم بھی بند ہو چکی ہے, جس سے آ کر بے روزگار ہوئے ہیں, جبکہ مقامی میڈیا مالکان کو بھی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
بلوچستان میں 24 اکتوبر سے اخبارات کی تقسیم کا سلسلہ 4 قلعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی دھمکیوں کی وجہ سے بند ہو گیا تھا. ان تنظیموں کی جانب سے میڈیا سے متعلق اداروں کو اس بنیاد پر دھمکی دی گئی تھی کہ اخبارات نے ان کی خبروں کی اشاعت کو روک دیا ہے اور وہ بلوچستان میں حقوق انسانی کی پامالیوں کو رپورٹ کرنے کی بجائے یک طرفہ طور پر سرکاری حکام کا بیانیاں پیش کر رہے ہیں. مختلف علاقوں میں پریس کلبوں کو حکام کی جانب سے سیکورٹی بھی فراہم کی گئی ہے, لیکن پریس کلب پنجگور کے صدر برکت بلوچ کہتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے.
پریس کلب کے کھولنے کے حوالے سے ہمیں مختلف ذرائع سے پریشر دیا جاتا ہے کہ آپ کے پریس اور صحافیوں کو ہر قسم کی سیکورٹی دی جائے گی، لیکن صحافیوں کے مسئلے کا حل سیکورٹی ہرگز نہیں ہے۔ قلم و بندوق کا ساتھ میں چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسٹیٹ صحافیوں کے لیے آزاد صحافت کی پالیسی ترتیب دے۔
بلوچستان میں پہلا موقع ہے کہ عدم تحفظ کے احساس کے باعث جہاں بعض علاقوں میں اخبارات تقسیم نہیں ہو رہے ہیں، وہاں بڑی تعداد میں پریس کلب بند ہو گئے ہیں۔ تاہم دوسری جانب سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ وہ میڈیا کے دفاتر اور صحافیوں کو سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اب کچھ ذکر افغانستان کا، جہاں حکومت کی جانب سے واٹس ایپ اور دیگر ایسی رابطوں کی ایپس پر پابندی لگانے کے فیصلے کو صحافیوں، میڈیا اداروں اور دیگر صارفین نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اسے سینسرشپ کے مترادف قرار دیا ہے۔ ملک کے ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر نے اس پابندی کو ترقی سے منہ موڑنا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے خلاف مزاحمت کی جائے گی۔ اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بی بی سی افغان سروس کے سید انور سے بات کی اور سب سے پہلے تو ان سے پوچھا کہ پابندیوں کی تفصیلات کیا ہیں۔
افغانستان کی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ایک لیٹر جاری کیا ہے دو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو، اور ان سے کہا گیا ہے کہ واٹس ایپ اور ٹیلی گرام نیٹورکس جو ہیں سوشل میڈیا، وہ 20 دن تک بند کریں۔ تو گزشتہ 2 دن سے جب سے یہ لیٹر ان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو گئے ہیں، کچھ لوگوں کی واٹس ایپ اور ٹیلی گرام بند ہو چکے ہیں، تاہم دوسرے جو ٹیلی کمیونیکیشن ادارے ہیں ابھی تک انہوں نے بند نہیں کیا ہے۔ اس حوالے سے صحافتی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ انہوں نے 100 سے زیادہ صحافیوں سے مختلف صوبوں میں بات کی، کچھ صحافیوں نے کہا ہے کہ ان کے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام یا تو بند ہو چکے ہیں یا ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔
اچھا، آپ نے بتایا کہ یہ پابندی 20 دن کے لیے عائد کی جائے گی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
اس حوالے سے افغان حکومت نے کہا ہے کہ یہ 20 دن تک بند کی جائے گی اور مانیٹر کی جائے گی کہ اس کے مثبت اثرات یا نتائج کیا ہوں گے، کیونکہ افغان حکومت کا کہنا یہ ہے کہ واٹس ایپ اور ٹیلی گرام بند کرنے کی مین وجہ یہ ہے کہ کچھ سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور افغانستان کے مخالف مسلح دڑے انہی نیٹ ورک سے استفادہ کرتے ہیں، انہی نیٹ ورکس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے رابطوں کو منقطع کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنا مؤثر اور مفید ثابت ہو سکتا ہے۔
اور اس پابندی پر شہریوں کا اور میڈیا میں کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
رد عمل ابھی تک تو بظاہر بہت شدید ہے، صحافی کمیونٹی نے بھی شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، لوگوں کا بھی کہنا یہ ہے کہ سوشل نیٹ ورکس اور واٹس ایپ ٹیلی گرام کو بند کرنے کی بجائے وہ سیکیورٹی فورسز کو مضبوط کریں۔ دوسری جانب جو سب سے اہم رد عمل ہے وہ صحافتی کمیونٹی کی ہے، ان کا صحافیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 15 سالوں میں فریڈم آف اسپیچ افغانستان کی سب سے بڑی اچیومنٹ بتائی جاتی ہے، اب حکومت چاہ رہا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کو سینسر کرے۔ صحافتی کمیونٹی نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ سینسرشپ بند کرے اور سوشل میڈیا پر پابندی عائد نہ کرے۔
یہ تھے بی بی سی افغان سروس کے سید انور۔ اور اب رخ لاہور کا، جہاں چند روز پہلے جنوبی افریقہ سے شہر کے چڑیا گھر کے لیے درامد کی جانے والے چیتوں کے جوڑے میں سے مادہ چیتا ہلاک ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ لاہور سے حنا سعید۔
لاہور کے چڑیا گھر میں 6 روز قبل جنوبی افریقن چیتے کا جوڑا لایا گیا، جن کو ٹینڈر کے ذریعے 79,50,000 روپے میں زو کے ذاتی فنڈ سے خریدا گیا تھا۔ انتظامیہ کے مطابق اتوار کی صبح مادہ چیتا اپنے پنجرے میں مردہ پائی گئی۔ اس کی عمر 3 سال اور 3 ماہ تھی۔ چڑیا گھر کے ڈپٹی ڈائریکٹر تنویر احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ مرنے والی مادہ چیتا کا پوسٹ مارٹم کروایا جا رہا ہے، جس کے بعد اس کی موت کی وجہ سامنے آئے گی۔
ساؤتھ افریقہ تو یہاں پہ جگہ چینج ہوئی ہے، سٹرس میں ہو جاتا ہے، جانوروں میں سٹرس میں ہو جاتا ہے۔ پاکستانی کنٹریکٹر نا لے گیا، اسی کی ملکیت ہے نا، وہ ریپلیس کر کے دے گا، ہمیں دوبارہ وہ دوسرا دے دے گا۔ 30 دن کا اسی کا ہے، وہ انڈر آبزرویشن ہمارے پاس تھا، ڈیڈ باڈی اس کو یواز سے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ یہ جو ہے نا رپورٹ پوسٹ مارٹم کی جائے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دیکھے آج یا کل آ جائے گی۔ آج تو گئے نا لیک تو پیمنٹ ہم نے کی نہیں، جب ہمیں وہ 30 دن تک زندہ جانور دے گا، ہیلدی ہوگا، اس کے بعد ہم ریسیو کریں گے، پھر بل بنے گا۔
لاہور چڑیا گھر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نئے خریدے گئے جانوروں کی درآمد کے 30 دن بعد ایک کمیٹی ان کی صحت کے حوالے سے جائزہ لیتی ہے जिसके बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को रकम अदा की जाती है। इंतजामिया का मजीद कहना है कि आलमी कवानीन के तहत दरामद किए जाने वाले जानवरों की एक माह तक सेहतमंदी की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है और अब मौजूदा सूरत हाल में वो कॉन्ट्रैक्टर इसी रकम में चिड़ियाघर को नया चीता फराहम करेंगे। हिना सईद, BBC न्यूज, लाहौर।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन अभी जारी है।
हमारे नामा निगार, करिया करिया गांव गांव।
रई म्यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुनो।
और अब खेल की खबरों के साथ सबानाज।
ICC वुमेन चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की खवातीन टीम को शारजा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले तीसरे वनडे इंटरनेशनल में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 156 रन का हदफ पाकिस्तान ने 49वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सना मीर ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक को लाहौर कलंदर्स की टीम का मुशीर मुकर्रर किया गया है। ये ऐलान लाहौर कलंदर्स के चेयरमैन राणा फवाद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान किया।
मैं उनका बेहद मशकूर हूं, मुझे उन्होंने गो अहेड दिया कि आप अनाउंस कर सकते हैं, मैं आपके साथ बैठूंगा। इंजमाम भाई, थैंक यू वेरी मच।
इस मौके पर इंजमाम उल हक का कहना था कि टीम के फास्ट बॉलर्स तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेल रहे हैं और यही वजह है उन्हें आराम का मौका नहीं मिल रहा।
फास्ट बॉलर्स जिस तरह हसन अली है, आमिर है, ये T20 का भी खेल रहे हैं, ODIs भी खेल रहे हैं और टेस्ट मैचेस भी, तो हमारी ये कोशिश है कि इनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए, इन पे थोड़ा सा प्रेशर कम पड़े, वो सिर्फ इसलिए कि इतनी सारी लीग्स हो रही हैं, तो हम इस चीज को सोच रहे हैं।
उधर पर्थ में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन 11 के दरमियान 2 रोजा मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स 6 विकेटों के नुकसान पर 349 रन बनाकर डिक्लेयर की, जवाब में ऑस्ट्रेलियन 11 ने 342 रन बनाए थे। पाकिस्तान के स्नूकर खिलाड़ियों का 7 रुकनी दस्ता IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा है, जो रवा माह 17 से 27 तारीख तक दोहा में खेली जाएगी। इस चैंपियनशिप की तैयारी के लिए 10 रोजा तरबियती कैंप मंगल से कराची में शुरू हो रहा है। टेनिस में पेरिस मास्टर्स का फाइनल आज सीडेड सर्बिया के क्वालिफायर प्लेयर फिलिप खेराजेनोविच और अमेरिका के जैक सॉक के दरमियान है। इलीट ट्रॉफी टूर्नामेंट में फतह का ताज पहना जर्मनी की जूलिया जॉर्ज्स ने। फाइनल में उन्होंने अमेरिका की कोको वेंडवेख को 7-5 और 6-1 से हराया और रवा साल का दूसरा टाइटल अपने नाम किया।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी सबा नाज। सऊदी अरब में 11 शहजादे और दर्जनों वजीर गिरफ्तार, ये आज सैरबीन की हमारी अहम खबर थी। और हमारी वेबसाइट पर एक अहम शहजादे अल वलीद बिन तलाल जो गिरफ्तार किए जाने वालों में शामिल थे, उन पर एक कॉलम मौजूद है। इसे पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आइए। सैरबीन का निसफ आया है, यहाँ सुनते हैं खबरों का खुलासा नाजिर सफर से।
सऊदी अरब में अटॉर्नी जनरल ने कल की गई गिरफ्तारियों के हवाले से मुकम्मल इंसाफ करने की यकीन दहानी करवाई है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में बनने वाली एंटी करप्शन कमेटी ने 11 शहजादों और दर्जनों साबिक वज़रा को हिरासत में लिया था। स्पेन में इस्तगासा के एक तर्जुमान का कहना है कि कैटलोनिया के माजूल रहनुमा कार्लस पुश्तिमो और 4 साबिक मुशीरों ने खुद को बेल्जियन पुलिस के हवाले कर दिया है। इराक के शहर किरकुक में 2 खुदकुश हमलों की इतलात हैं। पुलिस और तिबी अमले ने कम से कम 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। ईरान ने कहा है कि लबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी का अचानक मुस्ताफ़ी होने का ऐलान खत्ते में कशीदगी बढ़ाने के मंसूबे का हिस्सा है और इसके पीछे अमरीका और सऊदी अरब का हाथ है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے بات سے بات کا۔
ہر ٹی وی ٹاک شو میں پاناما لیکس یا لیگی حکومت کب جا رہی ہے جیسی خرافات کے سوا کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ سینکڑوں مسائل ہیں جو پاناما یا حکومتی استحکام پہ جاری قیاس آرائیانہ مباحث سے کہیں اہم ہیں۔ میرے کان پک چکے یہ اعتراضات و فرمائشیں سن سن کے۔ جب ان معترضین سے پوچھا جائے کہ بھائی کون سے مسائل یا خبریں ہیں جن پہ آپ کے خیال میں ترجیحاً بات ہونی چاہیے، تو آدھے لوگوں کا جواب ہوتا ہے ہم کیا بتائیں، آپ صحافی ہیں، آپ بتائیں آپ سے کیا پوشیدہ ہے۔ باقی آدھوں کے نزدیک اہم مسائل گورننس، تعلیم اور صحت وغیرہ ہیں جن پہ سب سے کم بات ہوتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ قبلہ آپ کی بات سر آنکھوں پہ، مگر 2017 میں 1917 کی صحافت نہیں چل سکتی، 100 سال پہلے اخبار کسی سے قرض یا چندہ لے کے بھی شائع ہو جاتا تھا اور وہ اشتہارات پر نہیں سرکولیشن یا قارئین کی ماہانہ و سالانہ ممبرشپ پہ چلتا تھا، آج اخبار یا چینل زندہ رکھنا کروڑوں روپے کا گیم ہے۔ پیسہ صرف نان ایشوز میں ہے، ریٹنگ حقیقی موضوعات کی ری ری سے نہیں تیز مسالے دار چٹ پٹے چھچورے پروگراموں سے حاصل ہوتی ہے۔ چلیے مان لیا کہ دراصل لاکھوں خاموش ناظرین اور قاری ہیں جو صرف سنجیدہ مسائل پہ گفتگو ہی دیکھنا سننا چاہتے ہیں، مگر میڈیا مالکان اور نئی پوت کے نابلد صحافی ناسمجھی، عدم تربیت، اندھی کمرشل دوڑ یا کسی ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے غیر اہم مسائل کو زیادہ چمک دمک کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا توڑ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے تمام لاکھوں ناظرین و قارئین روایتی مفاد پرست اور مقابلے کی گھٹیا ترین سطح پہ اتر آنے والے میڈیا پہ لعنت بھیجیں اور سوشل میڈیا کو حقیقی مسائل پر حرفی، صوتی و بصری گفتگو سے بھر دیں۔ لیکن جس سوشل میڈیا پہ آپ کا اختیار روایتی میڈیا پہ آپ کے زور سے کئی گنا بڑھ کے ہے، وہی سوشل میڈیا نفرت، تعصب، جہالت، جھوٹ، آدھے سچ، فحش گوئی، ننگی دھمکیوں اور جعلی و مشکوک تصاویر کا کچرا گھر کیسے بن گیا۔ سوشل میڈیا کو تو سنجیدگی کا آئینہ ہونا چاہیے تھا کہ جس میں روایتی میڈیا اپنے چہرے کی نحوست دیکھ کے شرما سکتا۔ کیا کسی نے آج تک سوشل میڈیا پہ 4-5 ویب سائٹس کے علاوہ اس ریاست اور سماج کے حقیقی مسائل پہ کوئی شائستہ، پڑھی لکھی، تحمل دار بحث دیکھی؟ آپ سوشل میڈیا جیسے ہتھیار کا صحت مند استعمال کر کے گھٹیا چینلز، جاہل اینکرز اور پھٹی چر اخبارات کا ناطقہ بن کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل گھیراؤ کر کے حقیقی مسائل کی پروگرام سازی پہ انہیں مجبور کیا جا سکتا ہے، مگر آپ صرف ایک مڈل کلاسی ڈرائنگ روم میں چائے سڑکتے، قوم کے غم میں دبلے ہوتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم بدنیت اور تاریخ قوتوں کے الیکٹرانک جتھوں نے برین واشنگ کے لیے ہائی جیک کر لیے یا پھر بندر کے ہاتھ میں اس طرح ہو گئے۔ یقین نہ آئے تو سوشل میڈیا پہ کسی بھی قابل ذکر سیاسی و مذہبی و فرقہ و نسل پرست رہنما عسکری خرچوں، متنازع عدالتی فیصلوں، مذہب کے نام پہ جاری انتقامی سیاست، بلوچستان، اقلیتوں، ریاستی و غیر ریاستی عناصر کی جانب سے بنیادی حقوق کی کھلم کھلا پامالیوں کے بارے میں ایک جملہ بھی لکھیے، رد عمل کے ناگ آپ کو نیلا نہ کر دیں تو مجھے بھی بتائیے گا۔
یہ تھے وسط اللہ خان اپنے ہفتہ وار کالم بات سے بات کے ساتھ۔ وسط اللہ خان کا کالم ہماری ویب سائٹ پر بھی ہفتہ وار شائع ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے bbcurdu.com پر آئیے۔ اور اب چلتے ہیں انڈیا، جہاں نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان گزشتہ روز راجکوٹ میں کھیلے گئے T20 میچ میں ایک مسلمان نوجوان محمد سراج کو پہلی مرتبہ انڈیا کی طرف سے کھیلنے کا اعزاز دیا گیا۔ میچ سے پہلے جب ٹیم قومی ترانے کے لیے کھڑی ہوئی تو محمد سراج کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ٹی وی پر یہ منظر نشر ہونے کے بعد انڈیا میں ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے۔ bbcurdu.com کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔
انڈیا کی ٹی ٹوینٹی ٹیم میں شامل ہونے والے نئے مسلمان کھلاڑی محمد سراج کے آنسو نے ملک میں جاری قوم پرستی کی بحث کو نیا موڑ دے دیا ہے۔ محمد سراج کو اتوار کی رات انڈیا کے شہر راجکوٹ میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے میچ میں ٹیم انڈیا کی کیپ دی گئی، اور جب سارے کھلاڑی قطار میں کھڑے ہوئے اور قومی ترانہ بجایا جانے لگا تو فرط جذبات سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ سوشل میڈیا پر بطور خاص ٹویٹر پر اس کے بعد سے محمد سراج ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ ایک ٹویٹر صارف اسد اختر نے لکھا، جب ملک میں اس بات پر بحث جاری ہے کہ قومی ترانہ بجائے جانے کے وقت اٹھنا چاہیے یا نہیں، ایسے میں محمد سراج کی آنکھوں کے آنسوؤں نے بتا دیا کہ سچا وطن پرست کیسا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے صارف گنیش گناگ نے لکھا، جس کسی نے بھی محمد سراج کو جن گن من پر روتے ہوئے دیکھا ہے وہ کبھی 52 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہونے پر اعتراض نہیں کرے گا۔ آشوتوش پاٹک نے لکھا کہ قومی ترانے کے درمیان سراج کی آنکھوں میں آنسو آنا یہ بتاتا ہے کہ ملک کے لیے کھیلنا ان کے لیے کتنا عظیم کام ہے۔ محمد سراج کو رواں سال آئی پی ایل کی نیلامی سے قبل بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن حیدرآباد کی ٹیم نے ان کے لیے 2.5 کروڑ روپے کی بولی لگا کر انہیں راتوں رات کرکٹ کی دنیا میں متعارف کرا دیا۔ جنوبی ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے اس محمد سراج کے والد حیدرآباد میں آٹو رکشہ چلاتے تھے، اور ان کی والدہ سال بھر پہلے تک دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ سراج 3 سال پہلے تک صرف ٹینس گیند سے کھیلتے تھے اور باضابطہ کرکٹ گیند سے کھیلنا انہیں نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن راجکوٹ میں ان کا پہلا میچ ان کی کارکردگی کے حوالے سے زیادہ یادگار نہیں رہا، کیونکہ انہیں نیوزی لینڈ کے کپتان کی وکٹ تو ملی لیکن 4 اوورز میں انہوں نے 50 سے زیادہ رنز دے دیے اور نیوزی لینڈ یہ میچ بآسانی 40 رن سے جیت گیا۔ بعض ٹویٹر صارفین نے سراج کے آنسو کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ گجرات کے سابق آئی پی ایس ڈی جی ونزرانہ کے ٹویٹر ہینڈل سے لکھا گیا، مادر ہند کے سچے پوت کرکٹر محمد سراج ایک مثال ہیں جن سے مذہب کے نام پر قومی ترانے کی مخالفت کرنے والوں کو سبق لینا چاہیے۔ انڈیا میں وطن پرستی کو فروغ دینے کے لیے عدالت عظمیٰ نے گزشتہ سال سنیما گھروں میں قومی ترانہ بجانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد سنیما گھروں میں تشدد کے کئی واقعات رونما ہوئے اور کئی گرفتاریاں بھی ہوئیں۔
فراز ہاشمی پیش کر رہے تھے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی یہ رپورٹ، اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط پر مبنی سلسلے آپ کا خط ملا کا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
میرا خیال ہے آج سب سے پہلے یعقوب صابر صاحب کا یہ پوسٹ کارڈ پڑھ دیا جائے، کیونکہ یہ پچھلی بار بھی رہ گیا تھا۔
جی ہاں، حسب معمول اپنی خوبصورت لکھائی میں یعقوب صاحب لکھتے ہیں، پہلے بھی اس جانب توجہ دلا چکا ہوں کہ جب دانستہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ طور پر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ خود دانستہ کا مطلب ہے جان بوجھ کر۔ مثلا جب میں کہتا ہوں کہ اس نے مجھے دانستہ نقصان پہنچایا تو اس سے مراد ہے کہ اس نے سہون ایسا نہیں کیا بلکہ سوچ سمجھ کر اور جانتے بوجھتے ہوئے مجھے نقصان پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ اب اس مکمل جملے میں یہ اضافہ بیکار ہے کہ اس نے دانستہ طور پر مجھے نقصان پہنچایا، براہ کرم اس اضافے سے گریز کیجیے۔
یعقوب صابر صاحب، منطقی طور پہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کا کیا علاج کہ زبان ہمیشہ منطق کی تابع نہیں ہوتی بلکہ اہل زبان کا چلن اس کی صورت متعین کرتا ہے۔ بعض اوقات زور دینے کے لیے اور کچھ صورتوں میں جملے کے توازن کی خاطر اس طرح کے اضافے بول چال کے دوران بہت عام ہیں، اور کبھی کبھی یہ اضافے تحریر میں بھی در آتے ہیں۔
مثلاً راؤنڈ باؤٹ کو ہمارے یہاں گول چکر کہتے ہیں،
وہ جو چورنگی یا چوک کے بیچ میں گول دائرہ تعمیر کیا جاتا ہے۔
جی ہاں، اب دیکھیے آپ نے بھی کہا گول دائرہ، حالانکہ دائرہ تو ہمیشہ گول ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر خالص منطق پر پرکھا جائے تو گول چکر کا لفظ غلط ہے، کیونکہ چکر تو گول ہی ہوگا۔
لیکن اگر آپ کسی کو راستہ بتاتے ہوئے کہیں کہ چکر سے دائیں مڑ جائیے تو وہ بیچارہ تو چکرا جائے گا، اس لیے آپ کو کہنا پڑتا ہے بھائی گول چکر سے دائیں مڑ جائیے۔
ویسے میں تو اس چکر میں پڑتی ہی نہیں، کسی کو ڈائریکشن دینی ہو تو کہہ دیتی ہوں کہ بھائی راؤنڈ باؤٹ سے رائٹ ہو جانا۔
جی آپ کی کیا بات ہے، آپ تو انگلش سے کام نکال لیتی ہیں، میں ذرا اپنے دیسی بھائیوں کی بات کر رہا تھا۔ بہرحال اگلے خط پہ آ جائیے۔
یہ اگلا خط ہے پشکان سے رحیم بخش صاحب کا،
جو کہ جاوید تخلص کرتے ہیں۔
جی بالکل وہی لکھتے ہیں، 25 اکتوبر کو اردو کے معروف شاعر ساحر لدھیانوی کی برسی خاموشی سے گزر گئی۔ پاکستان میں تو کوئی انہیں پوچھتا نہیں، کیونکہ تقسیم کے وقت وہ لاہور سے الٹی ہجرت کر کے انڈیا چلے گئے تھے، لیکن انڈیا میں بھی انہیں فراموش کر دیا گیا کیونکہ وہ ہندی کے نہیں بلکہ اردو کے شاعر تھے۔ خیر، حکومتوں سے کیا شکوہ، افسوس تو آپ کی اردو سروس پر ہے جسے اپنے نام کی لاج رکھنی چاہیے تھی، اور اردو کے اس عظیم شاعر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم ان کا کوئی پرانا انٹرویو ہی نشر کر دینا چاہیے تھا۔
ہمارے آواز خزانے میں ساحر لدھیانوی کا کوئی انٹرویو موجود نہیں ہے۔ 1970 کے عشرے میں جب بی بی سی ٹکٹ بھیج کر پاک و ہند کے فنکاروں کو لندن بلایا کرتا تھا، ساحر لدھیانوی بمبئی کے مصروف ترین فلمی شاعر تھے اور ملک سے باہر جانے کی انہیں فرصت ہی نہیں تھی۔
ویسے رحیم بخش صاحب کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ انڈیا میں ساحر لدھیانوی کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی۔
جی ہاں، 1971 میں ہند سرکار نے انہیں پدم شری کے اعزاز سے نوازا، اور بعد میں ان کے نام کا یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔
جس گھر میں ساحر کی پیدائش ہوئی تھی وہاں حکومت نے ایک یادگاری تختی نصب کر دی ہے،
اور گورنمنٹ کالج لدھیانہ جہاں ساحر نے تعلیم حاصل کی تھی
ہے اس میں دفن میری جوانی کے 4 سال۔
جی ہاں بالکل، وہی کالج تو اس کے آڈیٹوریم کو ساحر کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔
یہ اگلا خط ہے ہمارے پرانے سامے اسلم بروہی کا، لکھتے ہیں، اخبار میں پڑھا تھا کہ بی بی سی مزید 11 زبانوں میں اپنی سروس شروع کر رہا ہے، کیا ان میں ہمارے علاقے کی کوئی زبان بھی شامل ہے یا سب یورپ کی زبانیں ہیں؟
بروہی صاحب، ان میں 4 زبانیں ہمارے علاقے کی ہیں، یعنی گجراتی، مراٹھی، تیلگو اور پنجابی۔
خط کے آخر میں بروہی صاحب پوچھتے ہیں، کیا واقعی بھارت دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں بنانے والا ملک ہے؟ میرا خیال تھا کہ یہ اعزاز ہالی ووڈ کو حاصل ہے، لیکن آپ کی نشریات میں بتایا گیا کہ ہالی ووڈ میں سالانہ 500 کے قریب فلمیں بنتی ہیں، جبکہ انڈیا میں بننے والی فلموں کی تعداد 800 سے زیادہ ہے۔ ان حیرت انگیز اعداد و شمار کی تصدیق کے لیے میں نے پچھلے سال کی انڈین فلموں کی تفصیل ڈھونڈنی شروع کی، اور میری گنتی کے مطابق انڈیا میں صرف 218 فلمیں پروڈیوس ہوئی تھیں۔ آپ نے 800 کیسے کہہ دیا؟
بروہی صاحب، جب ہم انڈین فلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف ہندی فلم کا تصور ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں ہندی فلموں کی تعداد کل انڈین فلموں کا محض 20% ہوتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جتنی فلمیں ہندی میں بنتی ہیں تقریباً اتنی ہی تمل میں بھی بنتی ہیں، اور تیلگو میں بننے والی فلموں کی تعداد بھی 20% سے کم نہیں ہے۔ جنوبی ہند کی 2 اور زبانوں یعنی کنڑ اور ملیالم میں بھی کوئی 100-100 فلمیں پروڈیوس ہوتی ہیں۔
یعنی اگر ہندی میں سالانہ 200 فلمیں بنتی ہیں تو کوئی 600 فلمیں ساؤتھ انڈیا کی زبانوں میں تیار ہوتی ہیں، اور اس طرح 800 فلموں کے ساتھ انڈیا دنیا میں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے۔
امید ہے اسلم بروہی صاحب کو اس تفصیلی جواب سے تسلی ہو گئی ہوگی۔
اور اب ایک نئے سامع کا خط، نوشیرو فیروز کے گاؤں لاکھا سے حاکم علی کھنڈ لکھتے ہیں، عرصہ دراز سے آپ کا سامع ہوں۔
عرصہ دراز سے، لیکن آپ نے تو کہا نئے سامع کا خط۔
ہاں تو پہلی بار خط لکھا ہے نا انہوں نے،
تو پھر نئے مکتوب نگار کہیے نا، سامع تو وہ پرانے ہیں۔
اوہو، آپ تو یعقوب صابر صاحب ہی بنتے جا رہے ہیں، یعنی ہر جملے میں آپ کو زبان و بیان کی کوئی غلطی نظر آ جاتی ہے۔
اچھا بہرحال، لکھتے کیا ہیں حاکم صاحب؟
لکھتے ہیں، آپ دنیا کا سب سے قابل اعتبار خبری ادارہ ہیں، اور آپ کی دی ہوئی معلومات پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن سندھ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی خبریں کراچی اور حیدرآباد کے بڑے مراکز تک محدود ہوتی ہیں، جبکہ اندرون سندھ کا وسیع علاقہ آپ کے نامہ نگاروں سے محروم ہے۔
حاکم علی صاحب، ہر گاؤں کے ہر محلے میں ایک علیحدہ نامہ نگار مقرر کرنا تو کسی ادارے کے بھی بس میں نہیں ہوتا۔ حیدرآباد میں مقیم علی حسن ہمیں اندرون سندھ کے حالات سے بھی باخبر رکھتے ہیں، اور اگر کوئی اہم واقعہ پیش آ جائے تو موقع پر جا کر ہمیں رپورٹ ارسال کرتے ہیں۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، ہمارے پروگراموں پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہر جواد اور عارف بخار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
یہ تھا آپ کے خطوط پر مبنی سلسلہ آپ کا خط ملا۔ سعودی عرب میں 11 شہزادے اور درجنوں سابق اور موجودہ وزراء کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان پر الزام ہے کرپشن کا۔ یہی آج ہمارے پروگرام کی اہم خبر تھی، اور اس وقت ہماری ویب سائٹ پر بھی اس خبر میں خوب دلچسپی ہے۔ ہم نے ایک اہم شہزادے جو گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں، شہزادے الولید بن طلال، ان کے بارے میں کچھ معلومات شائع کی ہیں، وہ کافی پڑھی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھی عابد حسین کا کالم کرپشن کے خلاف جنگ یا شطرنج کی بازی، یہ بھی اس خبر کے حوالے سے ہے، اسے بھی خوب پڑھا جا رہا ہے۔ پڑھنے کے لیے ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
ساؤنڈز آف کولاچی ایک ایسا بینڈ ہے جس میں چہرے تو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس بینڈ کا بنیادی مقصد وہی رہتا ہے، یعنی پاکستان کی ثقافتی موسیقی کو نئے طرز کی موسیقی میں ڈھال کر پیش کرنا۔ ساؤنڈز آف کولاچی کی لائیو پرفارمنس میں ایک درجن کے قریب موسیقار حصہ لیتے ہیں، اور انہی میں سے تین یہاں برطانیہ آئے، اور ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے گفتگو کی۔
ہمارے لندن اسٹوڈیو میں ساؤنڈز آف کولاچی پاکستان سے خاص طور پہ آئے ہیں آج کل لندن، اور یہاں ایک کانسرٹ انہوں نے ابھی کیا حال ہی میں، بلومزبری فیسٹیول لندن میں چل رہا ہے جہاں آپ نے شرکت کی ہے۔
بالکل بالکل، فنون بیسکلی ایک آرگنائزیشن ہے نادیا اور سیما،
جی لندن میں جو بیسڈ،
لندن بیسڈ ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا۔ ہم یہاں پر آلریڈی وزٹ کر رہے تھے، ساؤتھ ایشین انسمبل میری ایک اور کیوریشن ہے اس کے ساتھ،
اچھا
برمنگھم میں،
تو کولاچی اور کراچی کو دونوں کو آپ ساتھ لے آئے یہاں؟
بالکل ایسے ہی ہوا،
بالکل ایسے ہی ہوا۔ مگر ایسا ظاہر ہے کہ ساؤنڈ آف کولاچی جو ہے ایک بہت بڑا بینڈ ہے، ایک کلیکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور چند لوگ نمایاں ہوتے ہیں، کسی گانے میں کسی گانے میں کوئی اور نمایاں ہوتا ہے، تو اسے تین لوگوں میں انکیپسولیٹ کر دینا، چھوٹا بینڈ کر دینا، آپ کو یہ لگا کہ شاید آپ پورا امپیکٹ نہیں دے پائیں گے اپنے بینڈ کا؟
یہ ایسا تھا، امپیکٹ کا بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن نام خوش قسمت رہے کہ ہمیں میوزیشنز مل گئے کچھ اچھے یہاں پہ، جن کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن بہت اچھی ہو گئی، کمیونیکیشن بہت اچھی ہو گئی، تو ہم اسٹیج پہ 7-8 پیس انسامبل کے ساتھ گئے تھے۔ تو لڑکیاں بھی تھیں، گریوال ٹوئنز، بہت اچھا انہوں نے گایا،
جو یہاں کی لندن کی
لندن بیسڈ ہیں، وہ بھی آئیں، تو ایک ٹائم پہ وہ 10 پیس انسامبل تھا، بیکاز یہ ساری انسپریشن آ رہی ہے ساؤتھ ایشین میوزک سے، اور ان پرٹیکولر ہم نارتھ انڈین کلاسیکل میوزک سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں۔
ہم نارتھ انڈین کیوں کہتے ہیں، پاکستانی کیوں نہیں کہتے؟
بیکاز وہ میوزیکل فارم جو وجود میں آئی تھی تو وہ نارتھ انڈین تھی، تو وہ بیسکلی کہلاتی وہی ہے، ہم اس کو پاکستانی میوزک بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارا وہ میوچول کلچر ہے۔
کیونکہ میرا خیال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہماری ثقافت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے،
بالکل
اسے ہم اون کریں،
آئی ایگری،
ہے نا؟ پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ محمد بن قاسم سے پہلے تو کچھ ہوا ہی نہیں،
ایسی ہی بات ہے،
یہ روہیل حیات سے بھی میں جب انٹرویو کر رہی تھی ان سے بات کر رہی تھی کہ انہوں نے کوک اسٹوڈیو کیوں اسٹارٹ کیا. تو انہوں نے کہا کیونکہ ایک طرح سے ہماری جو میوزیکل ہیریٹیج تھی, جو کلاسیکی موسیقی تھی, وہ بالکل بھلا دی گئی تھی.
یہ لمبا پروسیس ہے, ٹھیک ہے نا. روہیل حیات نے ایک طرح سے مردے کے اندر جان پھونکی میرے حساب سے. جو کام انہوں نے کیا وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی.
اتنا بڑا کام کر دکھایا مگر پریزیڈنٹس پیڈ آف پرفارمنس
یہ بہت بہت زیادہ افسوسناک بات ہے. کہ میرے حساب سے روہیل حیات کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے میوزک کے لیے. اب آنے والی نسلوں کو شاید سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت اگر وہ کوک اسٹوڈیو نہیں لے کر آتے تو بہت پاکستانی انڈسٹری کو ڈیمیج ہو چکا تھا. نیو میوزک نہیں بن رہا تھا, وہ لے کر آئے, میوزیشنس کو روزگار ملا, ان میوزیشنس کو دوبارہ نام ملا جو لٹری ڈائی آؤٹ کر گئے تھے, جس میں عارف لوہار صاحب ہیں جو بعد میں دوبارہ اور بڑا نام بن گئے. بالکل نئی کمبینیشن ملی. ہم کہتے ہیں جیسے 90s میں اے آر رحمان صاحب نے انڈیا کے اندر آ کے ٹرینڈ چینج کیا,
مگر دیکھیں وہاں ہندوستان میں تو اے آر رحمان صاحب کو بہت ہی
یہی بات ہے
رسپیکٹ ملتی ہے نا
ہمارے یہاں جن حالات کے اندر. اور روہیل حیات سارا کچھ لے کر آیا, تھنک وہ انسپریشنل ہے.
گل, آپ سارنگی بجاتے ہیں
جی,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب موسیقار جو ہیں, جو بجانے والے ہیں, انہیں پھر سے ایک مقام ملا ہے یا عزت ملی ہے؟
میں 7th generation میوزیشین ہوں.
اچھا,
یہ میرے دادا پردادا, یہ
خاندانی ورثے میں آپ کو ملا ہے؟
خاندانی ورثے میں سارنگی ملی ہے. تو انہوں نے بھی بہت سٹرگل کی, ہم نے دیکھا ان کا ٹائم, ابو بھی ہم سے شیئر کرتے ہیں یہ جیسے. پر میں نے یہ سوچا ابھی جو ہمارا آ رہا ہے سارنگی پاکستان میں نہیں ہے, پر میں الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں پاکستان. بہت سارے پلیٹ فارم ابھی آ رہے ہیں جو کہ ہمیں یعنی موقع بھی دے رہے ہیں, انشاءاللہ آگے آگے بھی ملتا رہے گا.
وکاس, آپ بتائیں مجھے کہ آپ ستار بجاتے ہیں
جی؟ بالکل.
ستار خاص طور پہ آپ نے کیوں چنا؟
میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ میں میوزک فیملی سے بلانگ کرتا ہوں.
ہاں, ویسے اچھی بات ہے کہ جو پرانے خاندان ہیں, وہ روایت جو چلی آ رہی ہے, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ہے کہ والد سے بیٹا یا بیٹی یہ چیز آگے بڑھے.
اسی طریقے سے میں, میرے فادر جو ہے وہ پاکستان میں ان کا کافی ستار کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں, انہیں امداد حسین ان کا نام, تو انہیں نے مجھے اسٹارٹ کروایا. اور اس وقت میری 8 سال کی عمر تھی, تو بس تھوڑا کرتا رہتا تھا. پھر تھوڑا جب ہوش سنبھالنے لگا تو پھر دیکھتا تھا کہ میں یہ کیا انسٹرومنٹ بجاتا ہوں, سمجھ میں آنے لگا. پھر میں, مجھے ستار سے اور مزید پیار ہونے لگا, میں بہت زیادہ کنیکٹ ہونے لگا.
آپ نے, آپ کو پتا ہے یو کے میں بیٹلز جو تھے انہوں نے شاید پہلی دفعہ اپنی موسیقی میں استعمال کیا, وہ روی شنکر کے ساتھ
بالکل
ان کی نسبت تھی.
مجھے شروع سے ویسٹرن میوزک بھی بہت پسند آیا, ایکسپیریمنٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے ہمیشہ سے. فیوژن میوزک مجھے بہت پسند ہے. میں ایک کلاسیکل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, تو کلاسیکل میرے بلڈ میں شامل ضرور ہے, جتنا تھوڑا بہت سیکھا ہے وہ بھی ہے اور وہ بھی کرنا ہے ساتھ. بٹ مجھے شروع سے زیادہ ایکسپیریمنٹ کا زیادہ شوق رہا, اور اسی کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے ساؤنڈز آف کلاسی کا سوچا. ایسا ہوا ہے کہ لوگ انٹرسٹ لینے لگے ہیں, لوگوں کو معلوم ہے کہ ستار کیا انسٹرومنٹ ہے اور سارنگی کیا انسٹرومنٹ ہے, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم نے کامیابی حاصل ہوئی ہمیں یہ اس بینڈ کے تھرو.
احسن, حالانکہ خاندانی ایک ٹریڈیشن, ایک روایت چلی آ رہی ہے, ایک یہ بھی روایت چلی آ رہی ہے کہ لوگ موسیقی پسند بھی کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں موسیقی ایک روزمرہ کی چیز بھی ہو گئی ہے. وہ رسپیکٹ جو موسیقی کو ملنی چاہیے اور میوزیشنز کو ملنی چاہیے, وہ رسپیکٹ ہے؟
آئی تھنک ابھی نہیں, میں کہوں گا یہ کہ اس لیول پہ ہے, بیکاز میوزک کو ایک سیریس شعبے کے طور پہ, ایک پیشے کے طور پہ کنسیڈر نہیں کیا.
ڈرامہ دیکھا ہوگا اڈاری,
بالکل بالکل,
جس میں یہ بات سامنے لائی گئی ہے کہ ابھی بھی ایک جو لفظ ہے میراثی,
بالکل
وہ سننے میں پھر بھی آتا ہے.
بالکل, اور ایک بڑا خوبصورت ورڈ ہے,
خوبصورت ورڈ ہے
میراث, بہت خوبصورت میراث, جس کو میراث ہے, میراث ہے,
مگر ہمارے یہاں خوبصورتی سے نہیں کہا جاتا
ان کو. دیکھیں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ان کو اس لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا. میراثی وہ ہے جس کو میراث میں ملا ہو. ہم سب کو کچھ نہ کچھ میراث میں ملا ہے, کسی کو موسیقی میراث میں ملی ہے, ہمیں ہمارا کلچر میراث کے اندر ملا. ہم سبھی ایک طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے میراثی ہیں.
یہ نہیں کہ اس وقت میرا سن رہی ہوں تو وہ بھی یہی سمجھ
میراثی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں میوزک ایز اے سیریس پروفیشن کو ناپا کھلا ہے 10-12 سال پہلے, 13 سال پہلے ضیاء الدین صاحب آئے اور ارشد محمود صاحب آئے.
وہ بلڈنگ تو خالی تھی ایک وقت,
خالی تھی, وہ
ہندو جم خانہ کہلائی جاتی تھی. اب وہاں جاتے ہیں تو وہاں موسیقی سنائی دیتی ہے اور تھیئٹر کی آوازیں آتی ہیں.
بالکل, میں میوزک پڑھنا چاہتا تھا, موسیقی کی تعلیم لینا چاہتا تھا, فزکس میں ماسٹرز کر رہا تھا, وہ چل رہا تھا, وہ پڑھتے پڑھتے ہم نیپا چلے گئے.
فزکس سے موسیقی,
فزکس اور موسیقی
کچھ ہے ملاپ؟ فزکس اور
کافی سارا ساؤنڈ ہے, وائبریشن ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. وہ کوانٹم فزکس کے لیول پہ تو اور زیادہ چلے جاتا ہے, بہت زیادہ کنیکٹ کرتا ہے پارٹیکل فزکس کے اندر. हम
मैं हूं कर रही हूं मगर समझ कुछ नहीं आ रहा।
गुल मोहम्मद भी वहीं पर मिले तो हम 13-14 साल।
अच्छा आप भी फिजिक्स पढ़ रहे थे क्या?
नहीं मैं तो मौसीकी पढ़ रहा था।
आप मौसीकी पढ़ रहे थे, आप सही ट्रैक पे थे, आपने इनको भी सही ट्रैक पे आप लिया।
बिल्कुल, इनकी वजह से मैं बहुत सुधरा हूं। पापा ने काफी सोच को चेंज करने में बड़ा किरदार अदा किया है।
लंदन में आपने जब कॉन्सर्ट किया, कोई नई बात सामने आई या ऐसे ही लगा कि ये तो हम करते रहते हैं?
देखिए, हर नई जगह के साथ नए राज खुलते हैं। मुझे लगता है कि इन ममालिक के अंदर, जो वेस्टर्न ममालिक हैं इनके अंदर, ये अमेरिका में भी हमने एक्सपीरियंस किया और यहाँ भी एक्सपीरियंस किया, ये लोग बड़े ओपन माइंडेड हैं साउंड्स को रिसीव करने के हवाले से, जिसको हम कहते हैं कि एथनोसेंट्रिक होना, सिर्फ अपनी मर्जी की चीज़ सुनना वाले लोग नहीं हैं। अपने ट्रेडिशन से इश्क करते हैं, हमें अपने ट्रेडिशन से बहुत प्यार है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि उस ट्रेडिशन में थोड़ी सी क्रेजीनेस शामिल हो तो वो और एक उसको नई आवाज़ मिल जाएगी।
पहले आपसे कुछ सुनते हैं,
ठीक है,
और उसके बाद थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी।
बिल्कुल ठीक है।
ਕਾਣੀਓ ਕੱਕੀਓ ਆਈ ਗੂੰਦੀਓ ਵਾਲਾ ਕਾਣੀਓ ਕੱਕੀਓ ਕਾਣੀਓ ਕੱਕੀਓ ਆਈ ਗੂੰਦੀਓ ਵਾਲਾ ਕਾਣੀਓ ਕੱਕੀਓ ਆਈ ਗੂੰਦੀਓ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੇ ਮੇਹਰ ਮੇਹਰ ना ददरे दानी धीम ताना ना देरे ना धीम ताना ना 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 धूम ताना ना ना।
दो गाने हमने आपसे सुने, एक तो तराना था अमीर खुसरो की रिवायत से, दूसरा जो आपने सुनाया वो अलंत फकीर ने बड़ा मशहूर किया था मोहम्मद अली शहकी के साथ, पहली मेरा ख्याल पाकिस्तान की फ्यूजन है ना जो हुई। इस सुफियाना जो एक तरीका हमारा है वो जो है सो है, चाहे कोई भी एक मेन स्ट्रीम जो आए जो उसे बंद करना चाहे या ऑर्थोडॉक्स एक इंटरप्रिटेशन जो आए, तो ये भी आपकी मौसीकी में ये सोच आती है।
अब जो हम कंटेंट प्रोड्यूस करने लगे हैं वो तो है ही इसी बारे में कि हमारी जो स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड जो रिवायात हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, वो चाहे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार पे हुई हों, चाहे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पे हुई, लाहौर के अंदर दाता दरबार पे हुई, चाहे फिर शाह बिटाई पे हुई, वो एक यूनिवर्सल मैसेज, ये लोग आए हिंद की ज़मीन पर, आए मुसलमान थे लेकिन मोहब्बत की बात की, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक जो यूनिवर्सल मैसेज के भाई इंसान पहले, बाकी चीज़ें बाद में, पहले आप इंसान पैदा हुए जिसकी बहुत सख्ती से ज़रूरत है, और म्यूज़िक तो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली लोगों।
कोलाची कराची, ये आपकी मौसीकी में कितना अहम है, आपका जो शहर है?
बहुत ज़्यादा, कि ये एक्सप्रेशन जो है ये वहाँ से निकल कर आया है, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अब 4 साल में कुछ 60 म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं, कराची के अंदर हुआ है सारा, ये सारी मूवमेंट कराची के अंदर चली है। कोलाची कल्चरल हब, जितने आप जॉनरास समझती हैं दुनिया के अंदर वो तकरीबन सब बज रहा है कराची के अंदर, हैवी मेटल से लेके रॉक म्यूजिक से लेके फोक के इलेक्ट्रॉनिका म्यूजिक, पाकिस्तान में जितनी फोक फॉर्म्स हैं सारी जमानों के फोक म्यूजिशियंस मौजूद हैं वहाँ। ये बचपन से होता आया, अभी भी यही है। एक तरफ ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में आप उस्ताद मुबारक अली खां को सुन रहे हैं, तो अगले दिन साईं जहूर गा रहे हैं, उसके अगले दिन कोई डेथ मेटल बैंड बजा रहा है, तो इतना सारा वैरायटी, वो सारी इंस्पिरेशन और म्यूजिशियंस के साथ टाइम गुजारना।
कराची हमारा शहर,
बिल्कुल।
और इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जावेद सुमरो, प्रोड्यूसर थे फराज हाशमी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे डोमिनिक डुलागी और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। खालिद करामत को सैरबीन की टीम के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। आखिर में नाज़ सफ़र से ख़बरों का खुलासा सुनिए।
सऊदी अरब में अटॉर्नी जनरल ने कल की गई गिरफ्तारियों के हवाले से मुकम्मल इंसाफ करने की यकीन दहानी करवाई है। वली अहद मोहम्मद बिन सलेमान की सरबराही में बनने वाली एंटी करप्शन कमेटी ने प्रिंस अल वलीद बिन तलाल समेत 11 शहजादों और दर्जनों साबिक वुजरा को हिरासत में लिया था। اسپین میں استغاثہ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ کیٹالونیا کے معزول رہنما کارلس پوشٹیمو اور چار سابق مشیروں نے خود کو بیلجین پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ لبنان کے وزیراعظم سعد حریری کا اچانک مستعفی ہونے کا اعلان خطے میں کشیدگی بڑھانے کے منصوبے کا حصہ ہے اور اس کے پیچھے امریکہ اور سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔ عراق کے شہر کرکوک میں دو خودکش حملوں کی اطلاعات ہیں۔ پولیس اور طبی عملے نے کم از کم پانچ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔